وقت وزره ومن وقع فينا اي وجب وزره وقت اجره قال ثم ماذا قال ثم يمتد المهر ولا يقر حتى تقوم الساعه
ثم يخرج الدجال پھر دجال کا خروج ہوگا بعد ذالک اس طرح کے خطرناک فتنوں کے بعد دجال کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی اکثر شراح نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ کثیر مقدار کے اندر اس کے پاس پانی ہوگا روٹی کا خزانہ ہوگا اور آگ بھی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو ایسی چیزیں کیوں دی کہ روٹی کا خزانہ دیا پانی کی نہریں دی اور جو ہے آگ دی آزمائش مقصود ہے جیسے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا تو بہت ساری چیزیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے عطا فرمائی سیرت المصطفیٰ جو مولانا ادریس صاحب کی ہے اس کے تیسرے حصے میں پڑھ لینا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا تو اس نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں مانگی کیا کیا چیزیں دی گئی اور وہ خوش کب ہوا کون سی چیز پر وہ راضی ہوا گمراہ کرنے کی بڑا پیارا قصہ ہے وہ تو جس طریقے سے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی گئی دجال کو بھی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دی جائے گی نمبر دو بعض شرح یہ فرماتے ہیں کہ نہر سے مراد ہے لطف اور مہربانی اور آگ سے مراد ہے ظلم جبر قہر گویا وعدے اور وعید مراد ہے کہ جو بھی دجال کی اتباع کرے گا دجال اس کو عجیب عجیب وعدے کرے گا اور جو دجال کی نافرمانی کرے دجال اس کو عجیب عجیب دھمکیاں دے گا سو جو آدمی دجال کی آگ میں گر جاوے فمن وقع فی ناری ہی تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں پکا ہو گیا اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہوتی لیکن یہاں مطلب لینے کا اس کا ثواب اللہ کے یہاں پکا ہو گیا اسی لیے کہ دجال کی آگ کے اندر کون جائے گا تو دجال لوگوں کو دونوں چیز دکھائے گا ایک طرف جو ہے خوبصورت ہرے بھرے باغ دکھلائے گا اور دوسری طرف آگ دکھلائے گا اب چونکہ یہ تو دھوکے باز ہے تو یہاں بھی دھوکا ہوگا کہ جو چیز اوپر سے آگ نظر آ رہی ہے نیچے ہریالی ہے سکون چین ہے اور جو چیز اوپر سے پانی نظر آ رہا ہے تو نیچے آگ ہے یہ بھی لوگوں کو وہ دھوکا کرے گا اب ایمان والے کہیں گے کہ تو جھوٹا آدمی ہے تو جو کذاب ہے ہمارے نبی نے ہم کو خبر دی ہے وہ اس کو مانیں گے نہیں اس لیے دجال ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے گا اب جو آگ میں گیا تو حقیقت میں وہ نیچے باغ میں گیا اور جو دجال کی بات پر ایمان لے آئے گا دجال کو مان لے گا دجال اس کو ہرے بھرے باغیچوں میں پانی میں ڈالے گا لیکن اس کی تہ کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی گویا دجال کی بات ماننے والے ناکام اور دجال کی مخالفت کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سب شعبدہ بازی ہوگی شعبدہ بازی کیا چیز ہوتی ہے جیسے محلے میں نہیں وہ مداری لوگ جادوگر لوگ آتے ہیں اور آ کر لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کرتے ہیں اور نظر بندی کر کے کیا 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 کر ڈالتے ہیں کبھی زبان کاٹ ڈالتے ہیں کبھی گردن کاٹ ڈالتے ہیں کبھی جو ہے پیاز کو سونا بنا دیتے ہیں اور انڈے کو آلو بنا دیتے ہیں اس طرح دجال کے پاس بھی بڑا جادو ہوگا بڑے شعبدے ہوں گے लोगों की नजर बंदी करेगा दज्जाल, और नजर बंदी करके लोगों को फंसाने की वो साजिश करेगा। तो जो आदमी दज्जाल की मुखालफत करेगा, दज्जाल उसको आग में डालेगा और वो दज्जाल की आग में घिरा, तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। वहुत्तविज़रुहु, और उसके पहले किए हुए गुनाह अल्लाह ताला दूर कर देंगे, पिछले गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ कर देंगे। वमन वकाफी नहरिही, जो आदमी दज्जाल की नहर में पड़ा, वजब विज़रुहु, उसके ऊपर गुनाह लाजिम हो गया, इसलिए कि दज्जाल की नहर में वही आदमी जाएगा जो दज्जाल की मुआफ़कत करेगा, और वो जहन्नमी, गुनाह लाजिम। वहुत्ता अजुरुहु, और उसका सवाब और नेकी अल्लाह के यहाँ जाये हो जाएगी। तो ये जो बदला मिलेगा उस जमाने में दीन के ऊपर साबित कदमी पर मिलेगा, कि जो आदमी ईमान पर, इस्लाम पर, दीन के ऊपर साबित कदम रहे, दज्जाल के मजालिम पर सब्र कर लेवे, ऐसे आदमी के लिए सवाब पक्का और गुनाह माफ। और जो आदमी डगमगा जावे, दज्जाल की इताअत कर लेवे और दुनिया की लालच उसकी जिंदगी के अंदर आ जाए, तो उसके लिए गुनाह पक्का हो गया, सवाब उसका जाये हो गया। कौल कुल्तु, हजरत उज़ैफा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, सुम्मा माजा, हुजूर उसके बाद किया होगा। कौल सुम्मा युन्तजुल मुहरु फला युरकीबु हत्ता तकुमस साअतु। मुहर ये घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, अमहार और मिहार दो उसकी जमा आती है, घोड़े का बच्चा। फिर ऐसा दौर आएगा कि घोड़े के बच्चे जने जाएंगे लेकिन उसके ऊपर सवारी नहीं कर पाएंगे और कयामत कायम हो जाएगी। अब क्या मतलब घोड़े के बच्चे जने जाएंगे और सवारी नहीं हो सकेगी और कयामत कायम हो जाएगी? नंबर एक, हजरत ईसा अलैहिस सलातु वस्सलाम का दुनिया में नुजूल हो चुका होगा, और नुजूल ईसा के बाद तमाम जंगें बंद हो जाएगी। जब दज्जाल कत्ल हो जाएगा, जंग बंद, पूरी दुनिया में अमनो अमान। तो जब जंग बंद हो जाएगी तो घोड़े की सवारी की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि घोड़े पर सवारी की जाती है जंग के लिए। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहि सलाम आ गए, पूरी दुनिया में जंग बंद हो गई, तो अब घोड़े पर सवारी की जरूरत नहीं, यानी पूरी दुनिया से जंग बंदी हो गई। दूसरा मतलब, दज्जाल के जमाने के बाद कयामत बिल्कुल नजदीक होगी, इतनी नजदीक हो जाएगी कि इधर घोड़ी का बच्चा पैदा हुआ, लोग तदबीर कर रहे हैं उसको बड़ा करने की, लेकिन वो बड़ा होवे और सवारी के लायक होवे इससे पहले तो कयामत कायम हो जाएगी, यानी इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि सवारी कर सके। इसलिए कि बच्चा पैदा होते ही उस पर सवारी तो होती नहीं, जब वो घोड़ी का बच्चा दो चार साल का बड़ा हो जाए, पांच साल का हो जाए, तब जाके सवारी होती है। तो कहा दज्जाल के बाद कयामत इतनी करीब होगी कि लोग तदबीर करेंगे कि घोड़ी के बच्चे होवे। अब घोड़ी के बच्चे जनवाने के लिए फार्मिंग की जाती है, जैसे मुर्गियों में, गायों में, बकरों में, उनको फार्म में पाल करके बच्चे जनवाए जाते हैं। तो बाकायदा लोग मेहनत करेंगे कि घोड़ियों के बच्चे जने जाए, लेकिन वो बड़े होवे और सवारी के लायक होवे इससे पहले तो कयामत आ जाएगी, इतनी जल्दी कयामत कायम हो जाएगी। जी,
वफी रिवायत عدد ابن ماجه قال لا ترجع قلوب أقوامنا الذي كانت عليه قلت بعد هذا الخير شر قال فتنة أمياء سمى وعليها تعاتنا لأقوام النار فإن مت يا حذيفة وأنت عاب على جذب خير لك من أن تتبع أحدا منهم رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت میں اس کو یوں نقل کیا, ہدنتن علی دخنن, یہ لفظ پہلے کئی بار گزرا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ امیروں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا, امیروں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. دوسرا مطلب, قدورت اور گندگی کے اوپر صلح ہونے لگے گی, یعنی لوگ آپس میں صلح کریں گے لیکن دل کے اندر گندگی اور میل ہوگا. تیسرا مطلب وہی اس کے قریب قریب, ظاہر میں تو صلح ہو جائے گی لیکن باطن میں ناراضگیاں رہے گی, ظاہر میں صلح ہو جائے گی لیکن باطن میں ناراضگیاں رہے گی. دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہوا, ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, دونوں بڑے تھے علاقے کے صوبے کے, جوڑ کروایا, پھر دونوں کو گلے لگوایا, معان کا مصادرہ کرایا, لیکن اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا گلے ملنے والے دل سے نہیں ملتے, یعنی یہ لوگ ظاہر میں تو گلے مل گئے, ملاقات تو کر لی لیکن دل میں صلح اور جوڑ نہیں, تو بعد میں ایسا ہی ثابت ہوا, پھر ان دونوں میں لڑائی جھگڑے فتنے اختلاف انتشار. تو اس طرح کا معاملہ ہوگا. ہدنت علی دخنن و جماعت علی اقضائن, یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا, اور دلوں کی ناخوشی کے ساتھ اتفاق کیا جائے گا, یعنی دل ناراض ہوں گے پھر بھی اتفاق کرنا پڑے, بس مرتبہ آدمی کو جوڑ کرنا پڑے, اتفاق کرنا پڑے مجبوری میں, دل نہیں چاہتا پھر بھی مجبور ہو کر چلو اتفاق کر لو, چلو جوڑ کر لو, بادل ناخواستہ ایسے دور آئیں گے دنیا کے اندر. قال یا رسول اللہ, راوی حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, الہدنۃ علی الدخن ما ہی, خود پوچھا کہ حضور ہدنت علی الدخن کا کیا چیز ہے. اب حضور جو توجہ فرمائے اس سے بڑی توجہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا کیا مطلب بیان فرمایا, لا ترجع قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ, لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں لوٹیں گے جس پر پہلے تھے, لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں لوٹیں گے جس پر پہلے تھے. کیا مطلب اس کا, دیکھو یہ لفظ مذکر مونس دونوں طرح ہے, ترجع یرجع دونوں قرات آئی ہے. پہلا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر صحابہ کے دل کیسے صاف ستھرے تھے, دل میں کینہ نہیں, عداوت نہیں, دلوں میں محبت ہے, خلوص ہے. تو جیسے اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر لوگوں کے دل صاف رہتے تھے, بعد والے زمانے کے اندر لوگوں کے دل صاف نہیں رہیں گے, دلوں میں کینہ عداوت بغض بیر سب بھرا ہوا ہو جائے گا. دوسرا مطلب, پہلے زمانے میں لوگ جو بات کہتے تھے وہ دل کی سچائی کے ساتھ کہتے تھے, یعنی جیسا کہا ویسا کیا. پہلے زمانے میں لوگ جو بات کہتے تھے دل کی سچائی, یعنی جیسا کہا ویسا کیا, لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں کے دل ایسے نہیں رہیں گے, کہیں گے کچھ اور دل میں کچھ اور ہوگا, کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور. نمبر تین, ظاہری صلح باطنی ناراضگی جو بتلایا ابھی. قلت بعد هذا الخير شر, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا क्या इस भलाई के बाद भी कोई शर का जमाना आएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनतुन अमिया, अंधे फितने आएंगे। कैसे फितने आएंगे? अंधे। अभी अंधे फितने क्या चीज होती है? इंसान हक बात देखने से अंधा हो जाएगा। कौन सी बात हक है, कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात ठीक है, उसको देखने से इंसान अंधा बन जाएगा। यानी गलत बात ही नजर आएगी आदमी को, बातिल बात ही नजर आएगी, हक बात नजर ही नहीं आएगी, जैसे आजकल हो रहा है। नंबर दो, दूसरा मतलब, अकल और तमीज इंसान की फितनों में ऐसी मुतासिर हो जाएगी कि वो सच और झूठ को तमीज नहीं कर सकेगा, फर्क नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने अकल दी है, तमीज दी है गलत और सही को फर्क करने की। वो अकल और तमीज फितनों में ऐसी मुतासिर, डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, क्या आदमी क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ, क्या हक क्या बातिल, फैसला नहीं कर पाएगा। ये है अंधे फितने। जैसे बाज मरतबा हम देखे हुए लोगों को कहते हैं ना, ये अंधे, हालांकि वो बिना है, ये मजाजी माना मुराद है, हकीकी माना नहीं। सम्माओ, बहरे फितने होंगे। क्या मतलब फितना बहरा हो जाए? यानी आदमी नसीहत नहीं सुनेगा, आदमी नसीहत नहीं सुनेगा। जैसे आजकल यही हो रहा है कि आदमी नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन बयानों में नसीहत वाज होता है वो कोई सुनता नहीं है, और जिसके अंदर भड़कीली बातें होती है लोग उसको सुनते हैं। और इनफिरादी तौर पर भी किसी को नसीहत करो तो बुरा लग जाता है, न उसको कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करो तो बहुत अच्छा लगता है। ये है बेरा फितना। अलैहा दुआ उन अलैहा दुआ तुन अला अबवाबिन्नार, जहन्नम की आग की दावत देने वाले लोग वहां मौजूद होंगे। यानी जो लोग फितने को हवा देवे, फितने को भड़कावे, जैसे कि कोयले जलाकर हवा देते हैं ताकि कोयले लाल हो जावे, इस तरीके से फितनों को लाल करने वाले दाई फितिन होंगे, जो दूसरों को भी फितनों में डालने का जरिया बनेंगे। खुद तो है ही फितने में पड़े हुए, लेकिन दूसरों को भी फितने में डालने का जरिया बनेंगे। और बाजों ने ये मुराद ली, खुद अहले हुकूमत ऐसे होंगे जो गुमराही के दाई होंगे। अहले हुकूमत खुद गुमराही के दाई होंगे। ए हुजैफा, अगर तू मर जावे ऐसी हालत के अंदर कि तू किसी दरख्त की जड़ को मजबूती से पकड़े हुए हो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उन फितीन में से किसी एक की तू इत्तिबा और पैरवी करे। यानी अइम्मतुद्दलाला की इत्तिबा और पैरवी करने के बजाय जंगल में जाकर किसी दरख्त की जड़ में जिंदगी गुजार लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। एक तो ये जाहिरी मतलब है, बाजों ने उसका मतलब ये बयान किया कि जंगल में लकड़ियां चबा करके मरते दम तक जीना पड़े तो वहीं जियो। चले आदमी जंगल में चला जाए तो खाने को क्या मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो कहा मजबूरी में लकड़ियां चबाना पड़े। अब जेठी मद आता है, उसकी लकड़ी चबाने से फायदा होता है, हालांकि वो लकड़ी है लेकिन चबाओ तो आदमी को फायदा होता है। गन्ना भी एक तरह की लकड़ी है लेकिन उसको चबाओ तो आदमी को शुगर मिलती है। तो कहा जंगलों में जाकर के लकड़ियां चबा के तुमको जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लो, लेकिन फितनों के रास्ते पर मत चलो। दूसरा मतलब ये है, तीसरा मतलब, कि बुरे हालात में अमीर की चुपचाप इताअत कर लेना, वरना वो फितन अमीर तेरे ऊपर ऐसा जुल्म करेगा कि तुझे मार डालेगा। ये भी एक मतलब है मुत्तका, कि कोई अमीर जालिम फितीन हो उसकी इताअत फितने के जमाने में चुपचाप करना, वरना वो तेरे पर ऐसे मजालिम करेगा कि तुझे मर जाना पड़ेगा। चलो
وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت رقيبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم املاك الحلم فلما جاوزنا بيوت المدينه قال كيف بك يا ابا ذر
كيف بك
كنت راشدا فتقف مسجدك حتى يدرك الشكر قال قلت الله ورسوله قال تعظف يا ابا ذر قال كيف بك يا ابا ذر تكتب بالمدينه موقوني بحكم العبد حتى انه اصبح النصر للعبد قال قلت الله ورسوله قال قال تصبر يا ابا ذر قال كيف بك يا ابا ذر تكتب بالمدينه موقوني بحكم العبد
وألبس الصلاح سلاح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف تھا. ردیف کا مطلب ہوتا ہے اپنی سواری کے اوپر کسی کو پیچھے بٹھا لینا. دیکھو یہ حسن اخلاق کی بات ہے کہ آپ گاڑی لے کے جا رہے کوئی بیچارہ کھڑا ہوا ہے تو بھائی بیٹھ جائے, वो बेचारे का भी काम बन जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ जा सकेगा और आपको कोई कंपनी साथ देने वाला मिल जाएगा. ये उसने अखलाक की बात है. तो उस जमाने के अंदर भी ये तरीका था, आज भी ये तरीका आम करना चाहिए, देख करके पहचान करके बिठा लेना चाहिए. तो हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे पीछे बैठे हुए थे. شرا کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تواضع ہے کہ اپنے ایک صحابی کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا. نمبر دو, صحابہ کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت ہوتی کہ صحابہ کو پیچھے بٹھا لیتے تھے اور حضور صحابہ کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرتے تھے کہ حضور صحابہ کو پیچھے بٹھا لیتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا. جیسے کوئی بڑے آدمی کے ساتھ آدمی کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی اس کو یادگار رکھتا ہے نا کہ فلاں کہا میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ رکشے میں بیٹھ کر کے وہاں گیا تھا, میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کے فلاں جگہ گیا تھا. تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر پیچھے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا. یاد رکھنا کہ سواریوں کو بھی اللہ نے معرفت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے حضور کہیں سے تشریف لا رہے جنگل میں مکہ کے, ابو جہل سواری پر گزرا وہاں سے. تو عربوں کے یہاں رشتہ داروں کی حمایت تو بہت تھی, تو ابو جہل رشتے میں حضور کا چچا ہوتا ہے, تو اس نے اونٹ رکوا دیا کہ بیٹھ جا. اب اس نے عادت کے مطابق حضور کو پیچھے بٹھایا, اونٹ چلتا ہی حالانکہ ابو جہل کا اونٹ ہے, مالک ہے, بہت کوشش کی چلتا ہی نہیں. پھر حضور نے کہا کہ تم نے مجھے پیچھے بٹھایا ہے نا, اس لیے یہ نہیں چلے گا, نبی کا مقام آگے ہوتا ہے. پھر ابو جہل بادل ناخواستہ مجبوراً پیچھے بیٹھا, حضور آگے بیٹھے تو وہ چلا. تو یہ صحابہ میں سے بہت سے حضرات کو یہ موقع نصیب ہوا. جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضور کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو فلما جاوزنا بیوت المدینتی, جب مدینہ کے گھروں سے ہم آگے بڑھ گئے, یعنی شہر کی جو بارڈر ہوتی ہے, شہر کی جو آبادی ہوتی ہے, وہاں سے آگے نکلے. قال کیف بکا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. یعنی مستقبل میں جو خطرناک حالات پیش آنے والے ہیں، ابو ذر اس خطرناک حالات کے وقت پر تم کیا کرو گے، کون سی روش، کون سا طریقہ تم اختیار کرو گے؟ دیکھو یہاں ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات بتاؤں، سواری پر بیٹھ کر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ سواری پر بیٹھے تو ادھر دیکھے، ادھر دیکھے، وہاں دوڑ کے، وہاں دیکھے، سواری پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گویا ان حضرات کے یہاں وقت کی قدر دانی کتنی تھی کہ سواری پر بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو ابھی تعلیم تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ نصر المرجان ایک بہت اہم کتاب ہے قرآن کے رسم کے سلسلے کے اندر، تو اس کے جو مؤلف ہے ان کے علم کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نصر قرآن مجید کا رسم الخط سیکھنے کے لیے گئے تو کوئی وقت نہیں تھا استاذ کے پاس، تو استاذ نے کہا کہ میں پالکی پر بیٹھ کر کے جب اپنی کچہری میں جاتا ہوں، آفس پر جاتا ہوں، تو تم ساتھ چلو، اتنے وقت میں سبق پڑھ لیا کرنا۔ تو استاد کے گھر کے دروازے پر وہ کھڑے رہتے تھے اور استاد پالکی میں بیٹھ کر اپنی کچہری پر پہنچے، وہاں تک یہ ساتھ میں چلتے تھے، دوڑتے تھے، اور وہ اوپر سے سبق پڑھائے اور نیچے پڑھے۔ یہ تھی ان حضرات کے اندر علم کی طلب۔ ہمارے حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، تو اب چونکہ کافی دور ہو گیا مکان، ورنہ پہلے جب بھی جامعہ کے احاطے میں رہتے تھے تو طلبہ مقرر تھے حضر سنانے والے، کہ فجر میں جب استاد گھر سے مدرسے آئیں گے تو کون حضر سنائے گا، واپسی میں درسگاہ سے کمرے جائیں گے تو کون حضر سنائے گا، دوپہر میں کون سنائے گا، شام کو کون سنائے گا، عصر بعد سبق پڑھانے آئیں گے اور واپس جائیں گے، ہر وقت آنے جانے میں بھی حضر سنانے والے طے تھے۔ اور حضرت قاری صاحب فجر کے بعد تفریح کرنے جاتے ہیں، چلتے ہیں صحت کے لیے، تو اس وقت بھی حضر سنانے والے تھے کہ کون ساتھ چل کر کے حضر سنے گا، اور ہم نے ساتھ سفر کیا ہے تو سفر میں بھی دوران سفر گاڑی میں چلو حضر سناؤ، قرآن سناؤ۔ یہ ہے وقت کی قدر دانی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ذر ساتھ میں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چالو ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے زمانے کے اندر جب ایسے حالات ہوں گے تب تمہارا کیا حال ہوگا، کون سے حالات؟ اذا کان بالمدینہ جوع، جب مدینت المنورہ کے اندر بھوک کا دور دورہ ہوگا، یعنی لوگوں پر بھوک سوار ہوگی، یعنی ایسے حالات آئیں گے مدینہ والوں پر کہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی ان کو کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی، ایسے حالات اہل مدینہ پر آئیں گے، اور آئے قدیم زمانے کے اندر۔ کیسی بھوک؟ کہ تو اپنے بستر سے اٹھے تو تیری مسجد تک تو نہ پہنچ سکے، یعنی گھر میں سے بستر سے اٹھ کر کے مسجد جانا بھی مشکل ہوگا، بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ہوگی، اتنا ضعف ہوگا کہ مسجد جانا بھی تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ امانتداری سے بتاؤ، آج تک کبھی ہم پر ایسے حالات آئے؟ کبھی نہیں آئے۔ بڑے سے بڑے لاک ڈاؤن کے اندر بھی ایسے حالات کبھی آئے نہیں کہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے مسجد تک جانا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، الذی اطعمہم من جوع، اللہ جو بھوک میں کھلاوے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہ اہل مدینہ کے اوپر ایسے حالات آئیں گے، حتی یجیدک الجوع، یہاں تک کہ بھوک تم کو تکلیف میں ڈالے گی، یعنی بھوک کی وجہ سے تم خوب تکلیف میں پڑو گے۔ تو کہا جب ایسی خطرناک بھوک مدینہ والوں پر آئے گی، اے ابو ذر، ایسے حالات میں کیا کرو گے تم؟ تو صحابہ کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا، اپنی عقل سے تو کچھ بولتے نہیں تھے، وہ فوراً کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، ایسے حالات میں کیا کرنا، مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کرنا، حضور آپ ہی رہبری کرو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حالات میں کیا کرنے کا۔ تو یہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب کبھی تمہارے اوپر بھوک کے حالات آئے تو کیا کرنے کا، مدینہ والے بطور مثال پوری امت کو بھوک کے حالات میں کیا کرنے کا اس کا لائے عمل طریقہ یہ بتلایا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ تعفف یا ابا ذر, اے ابو ذر عفت سے رہنا, تکلفات میں مت پڑنا, یعنی بھوک پر صبر کر لینا اور لوگوں سے مانگنے مت جانا, سوال کرنے مت جانا, بھوک کے ساتھ پڑے رہنا. طلبہ عزیز کے لیے بہت بڑا سبق ہے, طالب علمی اور بھوک لازم ملزوم ہے. تو کہاں ساتھیوں سے سوال نہیں کرنے کا کہ چل مجھے ناشتہ کرا, گھر سے کچھ لایا ہو اس میں سے کھلا, یہ سوال نہیں کرنے کا. کہا عفت کے ساتھ, ورا اور تقویٰ کے ساتھ تم پڑے رہنا اپنی جگہ پر, کسی کے پاس مانگنے مت جانا. ایک تو حل بتلا دیا کہ بھوک کے دور میں کسی کے سامنے سوال کرنے جانے کا نہیں. جو آدمی تقویٰ اور ورا اختیار کرتا ہے, یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. دوسرے حالات, قال کیف بک یا ابا ذر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ایسے حالات میں تم کیا کرو گے؟ اذا کان بالمدینہ موت, جب مدینہ کے اندر اتنی موتیں ہونے لگے, اس قدر اموات واقع ہونے لگے, یبلغ البیت العبد, کہ گھر غلام کو پہنچ جاوے, حتی انہو یباع القبر بالعبدی, قبر غلام کے بدلے میں بیچی جاوے. کیا مطلب؟ کثرت اموات مدینہ منورہ میں, کتنی اموات, پہلا مطلب دیکھو, اتنے لوگ مریں گے, اتنے لوگ مریں گے کہ مدینہ کے اندر قبر بنانے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی, مدینہ کی زمینیں تنگ پڑ جائے گی, قبر کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوگی. اب ظاہر بات ہے کہ جب جگہ تنگ پڑ جاوے تو جگہ مہنگی ہو جائے گی, جب کسی چیز کی تنگی ہوتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب جگہ موت کی وجہ سے قبروں کی تنگ ہو جائے گی تو وہ جگہ مہنگی ہو جائے گی, اور اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ آدمی کو غلام باندیاں بیچ بیچ کر کے قبر کی زمین خریدنی پڑے گی. اتنی موت مدینہ منورہ کے اندر آئے گی. یہ تو اللہ کا شکر مانو کہ اپنے انڈیا میں مرنا فری میں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, اپنے یہاں موت فری میں ہے, قبر کے لیے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے نہیں, بلکہ کفن کے لیے بھی بہت ساری تنظیمیں کہ کوئی غریب مر جائے تو ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. بیرونی ملکوں کے اندر قبر بھی بہت مہنگی مہنگی ہوتی ہے, چار چار لاکھ روپے کی قبر, ساڑھے تین لاکھ کی قبر, ڈھائی لاکھ کی قبر. لوگ ڈھونڈتے ہیں کون سے قبرستان میں قبر سستی ہے, اس کے بھی بھاؤ چلتے ہیں. اور بعض لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی قسط وار چلتا ہے, ہفتہ سسٹم ہے کہ آدمی ہر مہینے دس دس پاؤنڈ جمع کراوے اپنی زندگی میں, تاکہ مرنے کے بعد کی قبر زندگی میں وہ ریزرو کر لے, خرید لے. ہم بہت خوش نصیب ہیں, ہماری یہاں موت فری میں, قبر فری میں. تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم پہلی مرتبہ جب برٹش انگلینڈ کی ویزا لینے کے لیے گئے تو اس نے پوچھا, برٹش ایمبیسیڈر نے سوال میں, کیا وہاں جا کے ریتو نہیں پڑو گے؟ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ میری تو موت اور قبر یہاں انڈیا میں ڈابل میں بننے والی یہ طے ہے. تو اس نے کہا قبر آپ نے خرید لی ہے؟ تو کہا ہمارے انڈیا میں تو قبر فری میں ملتی ہے, ہمارے یہاں پیسے نہیں دینے پڑتے. دلچسپ مکالمہ ہوا تھا اس کے ساتھ. تو اتنی مہنگی قبریں ہو جائے گی کہ لوگوں کو غلام بیچ بیچ کر کے قبر خریدنی پڑے گی. دوسرا مطلب دیکھو, قبروں کی اتنی ضرورت ہوگی کہ قبر کھودنے والے نہیں ملیں گے. جب قبر کھودنے والے نہیں ملیں گے تو قبر کھودنے والے لوگوں کا کھودنے کا بھاؤ بڑھ جائے گا. اب اگر کم قبر کھودنے کے آرڈر آوے تو بھاؤ کنٹرول میں رہے, لیکن جب بہت قبر کھودنے کی ہوئے, بہت قبر کھودنے کی ہوئے اور کھودنے والے کم ہوئے تو وہ کھودنے والے بھی بھاؤ بڑھا دیں گے. कि हम कब्र खोदने के इतने लेंगे, इतने में काम नहीं करेंगे। अब जाहिर बात है कि इतने भाव बढ़ेंगे तो इतने भाव बढ़ेंगे कि गुलाम बेच करके उसकी कीमत से कब्र खुदवानी पड़ेगी, जमीन की कीमत नहीं, कब्र खोदने की मजदूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आदमी को गुलाम बेच बेच करके कब्र खोदने की मजदूरी देनी पड़ेगी। अभी अखबार में आया था 2-4 हफ्ते पहले कि हैदराबाद के कब्रस्तान का कब्र खोदने वाले का इंटरव्यू आया था कि 4 महीने से मैं घर नहीं गया हूं, इतनी कब्र खोदने के अंदर मशगूल हो। तो मौत इस कदर हो जाएगी कि कब्र की जगह तंग पड़ जाएगी, तो आप कब्र खोदने वाले कम और कब्र ज्यादा खोदने की, तो क्या होगा कि वो खोदने वालों की मजदूरी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, वो ज्यादा पैसे मांगेंगे, तो आदमी को गुलाम बेच बेच करके कब्र खोदने वालों को मजदूरी चुकानी पड़ेगी। तीसरा मतलब हदीस शरीफ का ये लिया गया है, मकान सस्ते हो जाएंगे, इसलिए कि लोग मरेंगे तो मकान क्या हो जाएंगे, सस्ते, इसलिए कि आदमी ज्यादा होवे तो मकान महंगे होवे, आदमी कम होवे तो मकान सस्ते हो जावे। तो कहा प्रॉपर्टी के मकानों के भाव इतने सस्ते हो जाएंगे कि गुलाम की जितनी कीमत होती है इतनी मकान की कीमत होगी, और गुलाम की कीमत कम होती है, मकान की कीमत ज्यादा हुआ करती है। तो कहा उस जमाने में लोग इतने मरेंगे कि रहने वाले कोई नहीं, तो सस्ते में मकान बिकेंगे, इतने सस्ते बिकेंगे कि गुलाम की कीमत जितनी होती है इतनी कीमत मकानों की हो जाएगी। इस वक्त सारी दुनिया डर रही है, जायदाद प्रॉपर्टी मकान फ्लैट के भाव गिर रहे हैं, उसमें गिरावट आ रही है, इसलिए कि खरीदार नहीं खरीदने। सूरत में अभी एक अखबार में मैंने पढ़ा था 55,000 फ्लैट खाली पड़े हुए, कोई खरीदने वाला नहीं। और जो है हमारे यहां भी देख ले तो 100-200 तो हमारे यहां मिल जाएंगे कि फ्लैट बंगले खाली पड़े हुए, कोई खरीदने वाला नहीं। बिचारों ने 50 लाख में खरीदे थे, आज 40 लाख में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, रीसेल में उसकी वैल्यू नहीं। तो ये हदीस शरीफ में उसकी तरफ इशारा आ गया। चौथा मतलब ये बयान किया गया है कि जब लोग मर जाएंगे और घर के अंदर घर वालों की देखभाल करने वाला कोई मर्द नहीं होगा, तो जो गुलाम होगा वही घर वालों की देखभाल करेगा। इसलिए कि किसी घर के जिम्मेदार मर्द इंतकाल कर गए तो अब घर वालों की देखभाल कौन करे, औरतें हैं, जानवर है, खेती बाड़ी है, तो क्या गुलाम करे, गुलाम की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और आजकल ये हो रहा है कि सिर्फ औरतें रह गई और घर में काम करने वाले हड़पति वगैरह वही घर का सारा निजाम संभाल रहे, वही खेती बाड़ी भी देख रहे, कई जगह ऐसा हो रहा है। तो ये हदीस शरीफ में उसकी तरफ इशारा आ गया। قال قلت الله ورسوله عالم تو حضرت حذیفہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں تو حضور نے ایسے حالات میں کیا کرنا ارشاد فرمایا تصبر یا ابا ذر یہ تصبر اور تصبیر مضاری دونوں سے طریقے سے آیا ہے اے ابو ذر تو صبر کے ساتھ رہنا یعنی فتنوں کے اوپر جزا فضا مت کرنا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور شور شرابہ مت مچانا بعض لوگ کی عادت کیا ہوتی ہے چھوٹی مصیبت میں بھی اکھے گاؤں کو ہلا ڈالتے ہیں معمولی تکلیف بھی پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ آج ان کا سر درد کر رہا ہے پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے اور بخار آئے تو پورے گاؤں کو پتا چل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جزا فضا کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا فضا مت کرنا بلکہ صبر کر کے رہنا اور اللہ کے یہاں سے تیری تقدیر میں جو لکھا ہوا اس پر تو راضی اور خوش رہنا کتنی پیارے چھوٹے چھوٹے جملے لیکن سارے فتنوں کا علاج ہے وہاں فرمایا تعفف یہاں فرمایا تصبر اتنے یہ ہیں اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم کہ چھوٹی بات میں حضور نے بڑے بڑے علاج بتلا دیے پھر حضور نے تیسرے فتنے بدلائے کیف بک یا ابا ذر اذا کان بالمدینہ قتل تغمر الدماء احجار الزیت اے ابو ذر اس وقت تم کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کے اندر قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ احجار زیت والی جگہ کے پتھر خون آلود ہو جائیں گے. تغمر کے معنی ڈھانک لینا. ایک جگہ کا نام ہے احجار زیت مدینہ میں. اس جگہ کو احجار زیت اس لیے کہتے کہ احجار کے معنی پتھر, زیت کے معنی تیل. وہاں پتھر اتنے چمکدار ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پتھر پر کسی نے تیل لگایا ہو. قدرتی اس جگہ کے پتھر اتنے چمکدار, اتنے تازے تازے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ کسی نے تیل لگایا ہو. ایسے کالے 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 پتھر. مسجد قبا جاوے تو اس طرف کا جو دروازہ ہے وہاں سے بائیں طرف کا دروازہ حیال الفلاح والا, وہاں سے جب دیکھتے تو وہاں ایسا پتھریلا علاقہ ہے, کالے کالے پتھر ایسے چمکدار کے لگے کہ اس کے اوپر کسی نے تیل مالش کیا ہے زیتون کا. ایسے چمکدار پتھر. تو کہا مدینہ میں اتنا قتل و قتال ہوگا, اتنا خون بہایا جائے گا کہ احجار زیت والی جگہ لوگوں کے خون سے ڈھک جائے گی, یعنی پتھروں پر خون 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 ہو جائے گا. مدینہ اور پورے عالم میں مختلف مواقع میں ایسا ہو سکتا ہے, یعنی خون خون جہاں دیکھو خون, جہاں دیکھو خون, اس قدر قتل و غارت گیری ہوگی. دیکھو اس حدیث میں شرہ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ کی طرف اشارہ ہے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد, جب حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا, تو اس نے مسلم ابن عقبہ نام کے کمانڈر کو لے کر مدینہ کے اوپر ایک بڑا لشکر بھیجا تھا, اور اس مسلم ابن عقبہ نے آ کر مدینہ میں بڑا قتل عام مچایا تھا. ایسا قتل عام مچایا کہ مدینہ کی سرزمین خون آلود ہو گئی. کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہیں ہوئی, بلکہ بعض تاریخ کتابوں میں ہے کہ مسجد نبوی کو گھوڑوں سے روندا گیا, اور صحابہ اور تابعین کا بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مدینہ میں قتل کا واقعہ ہوا. لوگ یزید کو صرف کربلا کے ظلم سے جانتے ہیں, لیکن کربلا کے واقعے کے مقابلے میں واقعہ حرہ بہت بڑا ہے کہ حرہ کے واقعے کے اندر یزید کے لشکر نے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو مدینہ کی پاک زمین کے اوپر قتل کیا ہے. اور اس زمانے میں بعض لوگوں نے حضور کی قبر مبارک میں سے اذان کی آواز سنی, چونکہ لشکروں کے لڑائیوں کے موقع پر مسجد نبوی میں بعض جماعت نماز نہیں ہوئی کئی دنوں تک, تو قبر مبارک سے اذان کی آواز لوگوں نے سنی تھی. یہ واقعہ حرہ کی طرف بعض لوگوں نے اس روایت میں اشارہ مانا ہے جو سن 63 ہجری کے اندر پیش آیا, اور اس واقعے پر مدینہ کی سرزمین خون آلود ہو گئی. قال قلت اللہ ورسولہ عالم, تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کرنا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. تو حضور نے کتنا پیارا طریقہ بتلایا, جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو اس کے پاس چلے جانا. ابو ذر, جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو اس کے پاس چلے جانا. کیا مطلب جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو اس کے پاس چلے جانا؟ نمبر ایک, اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہنا, باہر مت نکلنا. بیوی بچے گھر والے خاندان والے ان کے ساتھ ایسے قتل و غارت گری کے فتنے میں گھر میں بیٹھے رہنا. دوسرا مطلب, جس امیر اور بزرگ کے ہاتھ پر تو نے بیعت کی ہو اس امیر اور بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے رہنا, اور وہ جو کہے اس پر عمل کرنا. جس کسی اللہ کے اللہ والے کی اطاعت اتباع بیعت کی ہو امیر خلیفہ, اس کے پاس جا کے بیٹھے رہنا, ادھر ادھر باہر مت جانا. نمبر تین, جو لوگ تمہارے دین اور تمہارے مسلک پر ہو، ہم نوا ہو، ان کے ساتھ رہنا، جو تمہارے دین پر، تمہارے مسلک پر، تمہارے ہم نوا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ادھر ادھر مت جانا۔ تو حضرت ابو ذر دھیرے سے پوچھنے لگے، قلت والبس السلاح، کیا حضور ایسے فتنے کے زمانے میں میں ہتھیار پہن کے باہر نکل کے لڑوں، فتنوں سے مقابلہ کروں، جب خون اور قتل عام ہو، ایسے زمانے میں میں ہتھیار پہن کے نکلوں باہر اور مقابلہ کروں ان ظالموں سے، فتنوں سے؟ کتنا جامع جواب ارشاد فرمایا، شارقت القوم اذن، ابو ذر تب تو تم بھی اس قوم کے ساتھ شریک اور بھاگیدار ہو جاؤ گے، تب تو تم بھی اس قوم کے ساتھ شریک اور بھاگیدار ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، ہتھیار پہن کے لڑنے جاؤ گے تو ان قاتلوں اور خون بہانے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ گویا حضور نے ایسے زمانے میں ہتھیار پہن کے لڑنے کے لیے باہر نکلنے سے منع فرما دیا کہ باہر مت نکل لیو ہتھیار پہن کے لڑنے کے لیے کہ چلو ڈنڈا دھاریا لے کے میں دوڑوں، نہیں، بیٹھے رہنا گھر میں چپ چاپ۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کرے، غارت گیری کرے، تو اپنی طاقت اور ہتھیار سے ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا جائز ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے کام میں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دوسرا سامنے سے حملہ کرے تو ہتھیار اور طاقت کے ذریعے سے ڈیفینس اور دفاع کرنا جائز ہے۔ اور اگر، لیکن اس میں قید لگانے کی کہ مقابلہ کرنے سے فتنہ بڑھنے کا ڈر نہ ہو، مقابلہ کرنے سے، دفاع کرنے سے فتنہ بڑھنے کا ڈر نہ ہو تو مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، ورنہ بعض حالات میں تو اگر مقابلہ کرنے نکلنے کی وجہ سے فتنہ بڑھنے کا ڈر ہو تو مظلوم بن کے رہنا اچھا ہے کہ آدمی مظلوم بن کر سہن کر لے وے، ظلم کو، حملوں کو سہن کر لے، وہ اچھا ہے۔ اور اگر بے ایمان فتین لوگ، کافر لوگ حملہ کرے تو ہر صورت میں ان کا مقابلہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو کتنا پیارا جواب دیا کہ اگر تم ہتھیار پہن کے نکلو گے تو تم بھی اس برائی میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ قلت فکیف اصنعو یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے وقت پر کیا کرو؟ قال ان خشیت ان یبہرک شعاع السیف فالکی ناہیت ثوبک علی وجہک لیبوء باسمک و اسمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تمہاری تلوار کی چمک، تمہاری تلوار کی شعائیں غالب آ جائے گی، تمہاری تلوار کی شعائیں، تمہاری تلوار کی چمک غالب آ جائے گی، فَأَلْقِ، تو تو ڈال اپنے کپڑے کے کنارے کو، اپنے کپڑے کے کنارے کو، علی وجہک، اپنے چہرے پر ڈال دے تاکہ وہ تیرے اور اپنے گناہ کو لے کر کے لوٹے۔ شعاع السیف کا مطلب کیا؟ اگر کوئی تلوار تمہارے اوپر چلانا چاہے اور تم کو ڈر ہو کہ تلوار کے ذریعے سے تم مارے ڈالے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، یا تمہاری تلوار سے نعوذ باللہ کسی کی گردن مر جائے گی، قتل ہو جائے گا کوئی، تو ایسے زمانے میں کیا کرنے کا؟ کپڑا چہرے پہ ڈال دینے کا۔ کپڑا چہرے پہ ڈال دینے کا یعنی سب سے الگ تھلگ ہو جانے کا، جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ایسے ہو جانے کا۔ جیسے پہلے لوگ جو ہے نا یوں کر کے رومال ڈال کے چلتے تھے بڑا، اس کو اپنے علاقے میں قصیدہ بولتے تھے، قصیدہ بڑا رومال، यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं। बस वो रुमाल डाला लंबा पेशानी तक लटका हुआ, अपने काम से काम गए न आए, यहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं उन लोगों को। तो कहा अपने चेहरे के ऊपर अपने कपड़े का एक किनारा, दरअसल उस जमाने में लोग चादर ओढ़ते थे, बाकायदा सिले हुए कपड़े तो पहने नहीं जाते थे, साहबा का आम लिबास चादर था। तो कहा कि चादर अपने कोना, एक चादर का कोना अपने चेहरे के ऊपर लटका देना। समझ में आया हदीस का जुमला? बादशाह ने इसका मतलब यूं बयान किया कि खुद को हमलावरों से गाफिल बना देना, जो हमला करने आए उनसे अपने आप को क्या बना देना, गाफिल। कौन हमला करने आया, कौन क्या करता है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे काम से काम। तीसरा मतलब ये बयान किया गया